بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ اس حافظ کو قبول فرمائے، اس کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے مسجد کی انتظامیہ، مدرسین، معاونین سب کے لیے اللہ عز و جل ہم کو ان سب کی نجات کا ذریعہ بنایا. بہت بڑی اللہ عز و جل کی دولت ہے، بہت بڑا انعام ہے دنیا انسانیت کے لیے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے غیر مسلموں کا کہ جنہوں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا اور ان کی طبیعت کی سلامتی کی وجہ سے انہوں نے اس میں ایسے ایسے عجائبات ان کے ہاتھ آئے جس کا انہوں نے اپنی تصانیف میں اقرار کیا. بے شمار چیزیں جو انہوں نے اس میں پائی اپنی تحقیق کے نتیجے میں، کاش کہ ہمیں اس قرآن کی عظمت کا احساس ہو جائے کہ قرآن ہے کیا. دوستو، یہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اسے سمجھا، اس کی قدر کو پہچانا، اسے پڑھا، اپنا معمول بنایا. تمام صحابہ کرام کے مطابق ایک خاص ان کا معمول جو روزمرہ کی زندگی میں 24 گھنٹے میں جو انہوں نے وقت متعین کیا تھا قرآن کریم کے لیے، کہ وہ کم سے کم جو تلاوت کرتے تھے وہ ایک جو ہمارے یہاں جس طرح آیتیں ہیں، سورتیں ہیں اور منزلیں ہیں، احزاب، قرآن عربی میں اسے احزاب اور منزل ہیں، تو 7 منزل پر اسے تقسیم کیا گیا. یہ تقسیم کیسے ہوئی؟ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے عمل کی وجہ سے، کہ تمام صحابہ کرام کا معمول بیان کیا گیا کہ وہ کم از کم قرآن کریم کی روز 1 منزل کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں ان کی سنت کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو رستہ بھٹکتے بھٹکتے پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے. کہ ہم قرآن کریم میں جو انسان ہے ان کے بارے میں انعام بل ہم اضل، انہوں میں یہ چوپایوں کی طرح سے، جانوروں کی طرح سے. آگے فرمایا کہ بل ہم اضل، یہ تو ان سے بھی گئے گزرے. جن میں سے انسانی صفات کم ہوتے 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 ختم ہو جائیں اور اس کے برعکس درندگی کی صفات، اسے کاٹ لیا، اسے مار لیا، ہر وقت جو درندگی کی صفات، اسی لیے میں بیان کیا کرتا ہوں کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ کو اصرار کر کے اپنے ساتھ حج کے لیے لے گئے. جب یہ سفر ہو رہا تھا تو فرنٹیئر میل سورت سے گزرتا ہے، تو ہمیشہ کا ساری عمر کا وقت اس کا سورت پہنچنے کا کوئی 3:30-4 کے درمیان اس کا وقت تھا. تو جیسے ہی گجرات کے مدارس میں یہ خبر پھیلی تو مغرب کے وقت سے سارا اسٹیشن طلبہ علماء مشائخ سے بھر گیا. حضرت کی ٹرین تو آنے والی تھی رات کو 3:30 بجے قریب, اور مغرب سے کھچا کھچ سارا اسٹیشن بھرا ہوا ہے. اور یہ فرنٹیئر میل سب سے, تمام ٹرینوں میں سب سے کم اس کے ٹھہرنے کا وقت ہوا کرتا تھا. صورت یہ کہ جو پیسنجر اترنے والے ہیں اترے, اور جنہیں سوار ہونا ہے وہ سوار ہو گئے, کہ فوراً وہ سر بڑھتا تھا, 2 منٹ سے زیادہ ٹھہرتا نہیں. یہ سب کو معلوم تھا کہ صرف 2 منٹ ٹھہرے گا, لیکن صرف یہ کہ یہاں سے حضرت شیخ کو جیسے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرنے والے ہیں, اس انتظار میں جو انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے ہمارے حافظ صالح صاحب مرحوم, جو ساری عمر جامع مسجد جلاندھر کے امام رہے, ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت مولانا اسماعیل صاحب امام رہے, بعد میں وہ ریونین تشریف لے گئے. تو حضرت حافظ صالح صاحب بھی باوجود اپنے لوگ پیری کے جو 90 سال کے قریب ان کی عمر تھی, اس وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے. تو اللہ جو وہاں کا گارڈ تھا اس دن کا, اس کو جزائے خیر دے کے اس نے دیکھا کہ یہ تو ساری رات سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, تو 2 منٹ پر اس کو نے 0 کہیں بڑھا دیے, اور وہ وہاں جیسے رکا ہے تو حضرت شیخ کو جیسے روڈ میں حضرت جی ماں یوسف صاحب سے ارشاد فرمایا کہ پیارے بڑا مجمعہ یہاں جمع ہے, کچھ بیان کر دو. تو حضرت جی دروازے پر چھینک لائے, اور حضرت شیخ کو جیسے روڈ کی کھڑکی لکھنے والوں کے لیے کھول دی گئی. حضرت کے خادم بھی گجراتی تھے, حضرت مولانا احمد ادا صاحب گزرے ہوئے, وہ سفر میں ساتھ تھے. کھڑکی کھلی, حضرت نے بعد مشائل کے متعلق اشارہ فرمایا, ان کو مساطے کے لیے بلایا گیا. تو جو اس موقع پر حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موجودہ دور کے انسانوں کا جو انسانوں کے اوصاف کا تجزیہ فرمایا, تو اس میں یہ کلمات فرمائے کہ اس وقت انسانیت رخصت ہو رہی ہے, درندگی اور وحشی جانور کے صفات انسان اختیار کرتا جا رہا ہے. یہ ان کا موضوع ہے. یہ آپ دیکھیں گے ہر قدم پر انسانی اوصاف رہے ہی, اسی لیے یہ آخری صورت صورت الناس لائی ہے. وراثت غلطی کرے مدینہ منورہ میں تو پہلا کلمہ اسے ٹوکنے والا کہے گا زیر ناس, انسانوں کی طرح رہو. اور یہ کہاں سے سیکھا انہوں نے زیر ناس؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, پہلے دوسرے رکوع میں قرآن کریم میں, ابھی پہلا رکوع اس میں تھوڑا سا اشارہ, اور دوسرے رکوع میں صاف صاف منافقین کا ذکر شروع ہو گیا, منافقین کی صفات. تمین الناس میں ہو, تو یہاں میرے الناس, تمین الناس سے جو دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے تو یہ الناس سے مراد یہاں منافقین ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ الناس آیا ہے, تو اس کا مصداق ہر جگہ ایک نہیں ہے, ہر جگہ معنی الگ. یہ لوگ, یہ انسان, یہ کون لوگ؟ ومن الناس. تو یہ جو پہلے کلمہ ہے ومن الناس کا, تو یہاں کہ انسان میں سے کچھ لوگ وہ گرو ہیں, وہ منافق ہیں. آگے فرمایا, قیل لهم آمنوا کما آمن الناس, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لائے ہو مگر صرف زبانی ایمان تمہارا آخرت میں تمہیں نفع نہیں دے گا مال بھی, اور اللہ ملکیت تو تمہارے دل کے تمام خیالات, تصورات, ارادے, تمہارے پلان سب جانتا ہے, تمہارے آپس کی سرگوشیاں, تنہائی میں کی ہوئی باتیں اللہ عز و جل کو معلوم ہے, اس لیے تو مالک سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس ایمان, تمہارے بناوٹی ایمان کو چھوڑو, آمنو کما آمن الناس, اور تم ایمان ایسا لاؤ جیسا کہ یہ لوگ, یہ میرے صحابہ ایمان لائے. یہ آیت, اس آیت میں ان کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ تو ان کا نفاق اور کھل گیا. کیسے کھلا؟ تو وہ کہنے لگے, اچھا ان بیوقوفوں کے متعلق ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ, کما آمن الناس, قالوا فنؤمن کما آمن السفہاء, کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں سفیہ. تو اللہ عز و جل نے اس کی دنیا میں بھی انصاف ہے, آخرت میں بھی انصاف ہوگا, اسی لیے فرمایا کہ دیکھو بہتر تو یہ ہے کہ کوئی برائی کرے تو بھی تم بھلائی کرو, لیکن اگر بدلہ لینا ہے تو جیسی بد زبانی اس نے کی, جیسی گالی اس نے دی, صرف اتنی تم دے سکتے ہو, تمہیں اس کی اجازت ہے. اس لیے قرآن کریم نے مجھے اپنایا کہ حضرات, میرے حضرات, حضرات کے صحابہ کو میرے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کو یہ بے وقوف کہتے ہیں, سفہا کہتے ہیں, تو قرآن نے اسی انداز میں جواب دیا, الا انہم سفہا, کہ یہ منافق خود احمق, بے وقوف اور نادان ہیں. اسی لیے دوسری جگہ ارشاد فرمایا, فإن آمنوا لما آمنتم به فقد اهتدوا, کہ جیسا میرے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں تو تمام آلائشوں سے بالکل پاک صاف ایمان ان کا, ایسا ایمان اگر تم لاؤ گے فقد اهتدوا, تو اس وقت تم ہدایت یافتہ ہوگی. تو خود ایک ایمان کے بارے میں بھی ان کے ایمان کو مثالی بنایا گیا کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ گے تو اللہ نے فرمایا کہ تب ہم تمہارا ایمان قبول کریں گے. تو یہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی شان, حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے انوکھی اور نرالی اور سب سے اعلیٰ اور افضل. خدا کی بارگاہ میں اگر کسی کا مرتبہ ہے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ہے. اس کے بعد بالکل گزشتہ انبیاء کے صحابہ کرام اور اس جماعت کی باری آتی ہے. تو سب سے پہلا مقام تمام انبیاء اور رسول کے بعد حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت جن پر ایک دفعہ پڑ گئی, دو چار آنکھیں ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دیکھا, ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرما لی, ان کی مراتب کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جماعت سے اس قدر پیار تھا کہ ایک دفعہ اس کو وقت آیا بنو باہلا قبیلہ ہے تو تمام باہلی حضرات اس قبیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو روز نئے نئے چہرے مسلم بھی غیر مسلم بھی آتے رہتے تھے, لیکن جیسے ہی یہ وقت پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آپ تو پچھلے سال بھی تشریف لائے تھے. تو عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے, آپ کا رنگ روپ صحت سب وہ تو کتنے توانا تندرست اور خوبصورت چہرہ تھا, صحت مند چہرہ تھا, تو اب یہ آپ کا رنگ روپ سارا کہاں چلا گیا. ہمارے یہاں بھی حضرت شیخ قدسی روح کے یہاں جو پہنچا تو اس کی کایا پلٹ گیا. خود ہمارے قریبی عزیز خوبی لال بھائی, ہمارے والدہ صاحبہ, ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خوبی زاد بہن کے بیٹے, ان کا نام بھی کر لیجیے, غلط صحبت کی وجہ سے وہ ہر وقت بری عادتوں میں برے مجمع میں دیکھے جاتے تھے. جتنی برائیاں وہ ایک گاؤں میں سب سے انتہائی بری سمجھی آتی ہے ساری ان میں موجود ہے, مگر اللہ عز و جل کسی کو ہدایت پر لانا چاہے, کاش کہ میرے جیسوں کے لیے بھی ہدایت کا کوئی موقع آ جائے. اللہ عز و جل اپنی طرف سے ہدایت ڈال دے. تو وہ گاؤں میں اپنے اسی مستی میں اسی حال میں گمراہی میں کے رستے پر تھے, تو ریونیوں سے ایک عائزہ میں سے ایک عزیز پہنچے, تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم آپ کو بھی لے چلتے ہیں, آگرہ کا تاج محل آپ دیکھیں گے اور دہلی کی پرانی عمارتیں لال قلعہ آپ دیکھیں گے. وہاں پہنچ کر ان ریونیوں کے مہمانوں کو خیال ہوا کہ اب نظام الدین نزدیک ہے, وہاں سے تبلیغی جماعت کا کام شروع ہوا, تو وہاں جانے کا ارادہ کر لیا. تو وہاں پہنچ گئے, ان کی قسمت کا ستارہ چمکا کہ اللہ کی شان کے یہ وہ ایام تھے کہ حضرت شیخ قدس روح سال میں کچھ دنوں کے لیے نظام الدین تشریف لے جایا کرتے تھے, تو حضرت بھی وہاں نظام الدین تشریف رکھتے تھے اور ان مہمانوں نے وہاں کے نظام الدین کے مقیمین سے ملاقات کی. حضرت شیخ قدس روح کی خدمت میں ان کو لے جایا گیا. وہاں سے واپس آئے تو یہ جتنی چیزیں تھیں یہ ساری عادتیں ان کی بری اسی لمحے ایک حضرت کی نظر پڑنے کی وجہ سے, کسی نے نہ کوئی شکایت کی نہ دعا کے لیے کہا نہ دعا کروائی, کہ وہاں سے واپس آئے اور مسجد چھوٹتی نہیں. اللہ عز و جل ہمارے لیے بھی اس کا فیصلہ فرمائے کہ ہم تمام رضائل کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف آ جائیں. یہ حقائق نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کتنے چہروں کو دیکھتے ہوں گے, لیکن ان صحابی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ان سے پوچھا کیا بات ہے, گزشتہ سال بھی تشریف لائے تھے, جی میں حاضر ہوا تھا. وہ آپ کی صحت اس قدر اس سال میں مکمل طور پر بدل گئی؟ آپ اتنے ضعیف، کمزور، ناتواں، ایسا کیوں؟ تو میں نے عرض کیا کہ وہ جو حضرت شیخ کو جس لوگوں کی نظر پڑی اور وہ یوسف بھائی کی دنیا بدل گئی. اسی طرح یہ صحابی یہاں سے تشریف لے گئے, اسی لمحے ارادہ کر لیا اپنے دل میں کہ اوہ میں نے تو بہت مزے یہ گمراہی کے رستے پہ لوٹ لیے, صحیح مزہ تو اس میں ہے. جیسا میں نے اس دن کسی بیان میں کہا تھا کہ ہمارے طالب علم نمبر یہ ہدایت اور گمراہی کے رستوں کو الگ کرنے والا خواب اس نے دیکھا. وہ کہتا ہے کہ اسے اوپر لے جایا گیا, کہتے ہیں میں اوپر جا رہا ہوں, کیا بالکل آسمان کے قریب, پتہ نہیں کہاں کتنے اوپر تک ان کو لے جایا گیا. کیونکہ وہاں پہنچ کر وہ طالب علم دیکھتا ہے کہ دو دروازے ہیں, ایک پر لکھا ہوا ہے مزے ہی مزے, ایک پر لکھا ہوا ہے الحدیث. اور کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر سوچا, پھر فیصلہ کیا اور میں جہاں الحدیث لکھا ہوا تھا اس دروازے میں داخل ہو گیا, تو دیکھا کہ حقائق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں. تو یہاں بھی حقائق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے ہی نگاہ مبارک ان پر پڑی تو سارے مزے جو اب تک گمراہی کے اور گناہوں کے مزے ہی کی وجہ سے تو انسان سارے گناہ کرتا ہے, زنا کرتا ہے مزے کے لیے, شراب پیتا ہے مزے کے لیے, کسی کا مال لوٹتا ہے دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے, اسے مال سے مزہ لینے کے لیے, تو وہ سارے مزے بھول گئے. اور اسی وقت توبہ کر لی, کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت سے گھر واپس لوٹا, اس دن سے لے کر آج تک میں نے سوائے 5 دن کے روزہ نہیں چھوڑا, 12 مہینے میں نے روزے ہی میں گزارے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ ایسا نہیں کرتے. حضرت شیخ قدسی روح کی یہاں میں نے عرض کیا کہ یہ ایک نظر سے بہت کایا پلٹ جاتی تھی, جیسے یہ یوسف کسی نے شکایت نہیں کی کہ حضرت دعا فرمائے بہت گھبراہ ہے, کبھی مسجد کے سامنے پڑے, مسجد کا پڑوسی ہے, 2 قدم پر مسجد کبھی نہیں آتا. لیکن حضرت کسی بھی نگاہ نے کام کر لیا. ایسے ہی ایک شخص نے حضرت شیخ جیسے لوگ کو خط لکھا, اس میں لکھا کہ حضرت جی میں کالج یونیورسٹی اور فلاں بڑے اداروں سے تعلیم حاصل کر چکا ہوں اور میرا خاندان صلوات اور قوم کا پابند ہے, نماز روزے کا پابند ہے, لیکن میں ان سب کو گمراہی کر کے رستے پر دیکھ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں جو نہ نماز پڑھتا ہوں, نہ روزے رکھتا ہوں, نہ حرام حلال کو جانتا ہوں, تو میرا رستہ صحیح. اور یہ مجھے سمجھاتے ہیں کہ تیرا رستہ غلط ہے, اور یہ جو نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, حلال کی تمیز کرتے ہیں, یہ رستہ صحیح ہے. ان سے میرا آرگیو بھی بہت ہوتا ہے. بہت دفعہ انہوں نے سمجھانے والوں کو بلایا, مجھے کتابیں بھی دی. اب اسی سلسلے میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو خط لکھوں, کہ یہ میں الحاد کے درجے تک پہنچ چکا ہوں, میں خدا کو بھی نہیں مانتا, دنیوی تعلیم کے نتیجے میں بیچارے یہاں تک پہنچ چکے تھے. تو انہوں نے صاف لکھ دیا. تو حضرت نے جواب میں دعا لکھی ان کے لیے اور فرمایا کہ اگر کسی وقت آپ ہمت کر کے ہو سکے تو یہاں سہارنپور میرے پاس آ جاؤ، جب آؤ تو یہ کارڈ اپنے ساتھ لے آنا، اس جو انہوں نے خط لکھا تھا اسی خط پر حضرت نے جواب لکھوایا کہ ان کا اپنا حال جو انہوں نے لکھا تھا وہ بھی حضرت دوبارہ پڑھ لیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ کون ہے. چنانچہ وہ آئے حضرت کے یہاں پہنچتے سرا مسافری کے بعد وہ خط دیا تو حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے بھائی، ان کو مہمان کو ٹھہرا دو مہمان خانے میں، یہاں ٹھہریں گے تین دن. تین دن حضرت کے یہاں ٹھہرے. اب چونکہ تین دن خزان بھی ہوتی تھی ہر وقت، ان کے دائیں طرف کوئی سویا ہے وہ اٹھتا، بائیں طرف والا اٹھتا تو وہ بھی اٹھتے، سب کی طرح وضو کرتے، پڑھے لکھے آدمی تو تھے ہی تو نقل کرتے ہوں گے، جس طرح اسی طرح وہ نمازیں بھی پڑھتے رہے. اللہ کی طرف سے عجیب امتحان ان کے لیے تو وہ نہایت قیمتی گھڑی سوئے ہوں گے، اس وقت کسی نے اٹھا لی ہوگی، کسی طرح چوری ہوگی، تو سب کو بڑا فکر ہوا ہم لوگوں کو کہ یہ بیچارہ آیا ہے کیسے ماحول سے اور یہ یہاں کے ماحول سے کیا اثر لے کر جائے گا الٹا کہ میں کہاں پہنچا، تو میرے ساتھ کیا حرکت ہوئی. تو ایسی جگہوں کا چکر لگاتے رہتے ہیں یہ جو جن کو ایسی چیزوں کی طلب ہوتی ہے، خود وہیں پر ہم نے بھی کئی دفعے اس طرح کے نقصان اٹھائے ہوئے. اس میں جس جگہ انہوں نے یہ نقصان اٹھایا اپنی گھڑی کا، یقین کی گھڑی چوری ہو گئی، لیکن حضرت نے نہ ان کو بلایا نہ کچھ پوچھا. جب آخری تین دن ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت میری ٹرین اتنے بجے ہے اور میں جا رہا ہوں، مسافہ کیا، تو حضرت نے پوچھا نہیں، سمجھانے کی کوشش نہیں کی. وہ خود ہی فرماتے ہیں مسافہ کرتے ہوئے روتے ہوئے، اتنا پیارا جملا انہوں نے کہا. وہ کہنے لگے کہ حضرت مجھے آج سے اپنے جیسا مسلمان سمجھے. کیا پلا دیا ہوگا صرف نظر سے نظر میں، نہ کوئی کسی خادم سے فرمایا کہ بھائی ان کو سمجھانا، ان کوشش کرنا کہ نماز کیا ہے، حرام حلال کیا ہے، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے. وہاں تو بڑے بڑے امام المنافقہ مظاہروں میں ایسے استدلال کے ذریعے، دلائل کے ذریعے قائم کرنے والوں کی کہاں کمی تھی کہ حضرت فرماتے کہ بھائی کسی ایک کو کہ ان کو ذرا لے کر بیٹھو، کیا اشکالات ہیں. حضرت نے اس طرح توجہ نہیں کروائی، وہ جو نظر کام کرتی. تو آخر کتنا پیارا جملہ کہہ کر گئے کہ حضرت مجھے اپنے جیسا مسلمان سمجھ لیں. اللہ عزوجل ہمیں بھی حضرت شیخ کو جیسے دو جیسا ایمان نصیب کرنا. کیا ان کی نظریں ہوتی ہوں گی کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ میں جو کافر ابھی مسلمان ہوئے بھائی نہیں، اور فوراً انہوں نے کہی جا کر دیا کہ سارے مزے آج سے رک سکتے، سب کو 10 طلاق اور روزے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو واپس لا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے روزے تو صرف صوم صبر، رمضان کے مہینے کا نام حدیث پاک میں بہت سے نام ہیں اس مہینے میں شہر الصبر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ تو صرف شہر الصبر کا، بس یہی فرض ہے وہی رکھو. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے مجھے تو اور اپنی سابقہ زندگی کو انسان دے کہ میں نے کتنی گمراہی میں گزاری، کتنا لوگوں پر ظلم کیا، ستم کیا، کتنا لوگوں کو میں نے ستایا، ان سے حسد کیا، ان کی غیبتیں کی، جماعتوں میں میں نے تفریق ڈالی، گھروں میں تفریق ڈالی، اپنے تمام گناہوں کو سوچے انسان، ایک ایک کلمہ جو اس نے نکالا ہو کسی وقت، جیسا یہ صحابی نے اصرار کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں تو روزے محنت میرے صادقہ زندگی کفارہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمام چیزیں نہ چھوڑوں. ایسا کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھاتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اچھا ایسا کرو کہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھ لیا، جس کو ہم تو ایک ہی نام جانتے ہیں، ایام بیس، کہ جس میں چاند بہت روشن ہوتا ہے. اللہ کرے کہ آنے والا چاند بھی ہمارے لیے جھگڑوں والا ثابت نہ ہو. اللہ عز و جل آپس میں محبتوں کا یہ چاند ہمارے لیے محبتیں لے کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے پھر اصرار کیا، وہ اصرار کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا. پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی صوم اشہر الحرم، کہ جو اشہر حرم ہیں، حرمت والے مہینے، جیسا میں نے جن بیان میں بھی کہا تھا کہ جن مہینوں کے متعلق جس میں ہم ابھی چل رہے ہیں، ذو القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور اس کے بعد ثلاثۃ سرد آخرہ المحرم وواحد فرد، ایک دور ہے رجب. یہ 3 مہینے حج کی وجہ سے ان کو معظم قرار دیا گیا، قابل تعظیم، اور رجب کو عمرے کی وجہ سے. اس میں کفار حجاز، پورے حجاز کے کفار اس پر متفق تھے کہ یہ 3 مہینے حج کے لیے ہم کسی کو چھیڑیں گے نہیں، جو جانا چاہے آنا چاہے، قافلے جائے، اکیلا بھی کوئی آتا رہے جاتا رہے تاکہ لوگ حج کے لیے جا سکیں آ سکیں، اس کے لیے وہ ان مہینوں کو معظم سمجھتے تھے. اور جو عمرہ کرنا چاہے تو کفر میں، جاہلیت میں، وہ عمرے بھی کرتے تھے، تو اس کے لیے انہوں نے وہ مہینہ مختص کیا رجب والا، کہ یہ رجب کے مہینے میں کسی کو ہم چھوڑیں گے نہیں، جس کو سفر کرنا ہو وہ کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہینوں کے متعلق فرمایا کہ صوم الاشہر اشہر الحرم، کہ تمہیں اشہر حرم کی، یہ روزوں کی اجازت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں سمجھا کر کم کروانا پڑا. تو اس طرح ہم اپنی زندگی کے اب تک کے ایام ہم نے اپنے عیش و عشرت میں گزارے، گناہوں میں گزارے، ایک ایک چیز کو یاد کر کے. یہ میں نے بیان میں پڑھا تو غریبوں فی ہند نان پھسک، تو بطور خاص قرآن نے ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ جو اشہر حرم، حرمت والے 4 مہینے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہ ہونے پائے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جان پر اس میں ظلم ہرگز مت کرنا. کاش کہ ہم اس آیت کے اس بات کو سمجھ کر اسی پر عمل کریں، ہماری نگاہیں نہ اٹھیں اسی کی طرف، گناہ کی طرف، ہمارے ہاتھ نہ اٹھیں، پیر نہ اٹھیں، ہمارے دل میں خیال نہ آئے، زبان نہ کھلے کسی گناہ کے متعلق. ایک ایک ساتھ ان 4 مہینوں کی نہایت قیمتی، کیا جو کچھ ہم آخرت کے لیے لینا چاہیں وہ بھی پا سکتے ہیں، اور جو دوسرے رستے میں جانا چاہے، جنت کے راستے، جنت کا راستہ چھوڑ کر نارے جہنم والا، تو وہ بھی اس کے لیے بہت آسان ہے. اور دنوں میں بھی آسان گناہ کر کے، لیکن اس میں وہ گناہ المضاعف ہو جاتا ہے، کئی گناہ، ہزاروں گناہ بڑھ جاتا ہے. جیسے ایک گناہ جو یہاں فلسطین میں رہ کر کوئی کرے، دوسرا مکے میں کرے، مکے میں بھی مسجد حرام میں کرے، تو درجے کے اعتبار سے وہ گناہ بڑھتا رہتا ہے. تو اسی طرح یہ جو مہینے چل رہے ہیں 4 مہینے اشہر حرم، اس کے متعلق قرآن نے ہمیں تنبیہ کی فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اللہ عز و جل ہمیں گناہوں سے باز رہنے کی توفیق اور ہمت دے. صلی اللہ علیہ وسلم.